مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
قلب سلیم
اس دل کو کہتے ہیں کہ جو باطن کو عارض ہونے والی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھے. ان میں سے ایک کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اگر قساوت قلبی کا مرض لگے, چونکہ کفر اور شرک کے بعد جس کو نسبتاً زیادہ خطرناک اور موذی مرض قرار دیا گیا ہے انسان کے باطن کے لیے, وہ قساوت قلبی ہے. اس کے بعد جو آج جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کریں گے وہ ریا ہے, ریاکاری, شہرت طلبی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے بھی جو لفظ استعمال کیا اس کیفیت اور حالت کے لیے, اسے ریا کا لفظ استعمال کیا ہے. الذین ينفقون اموالهم ریاء الناس, وہ لوگ کہ جو اپنا مال انفاق کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو آج ریاکاری کے عنوان سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے. قرآن مجید نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ایک اجمالاً اس موضوع کے اوپر بات شروع کی ہے. انہی دونوں آیات سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے. پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں, آیت کا جو انداز ہے وہ سوالیہ ہے, سوال کے انداز سے بات کی ہے. قل هل ننبئكم, قل اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے, هل ننبئكم کیا میں تمہیں خبر دوں, کیا میں تمہیں بتاؤں, کس کے بارے میں, بالاخسرین اعمالا کہ جس کی کوششیں, جس کے اعمال جو دنیاوی کوشش اور عمل کے لحاظ سے نقصان اٹھانے والا ہے. اخسرین خاسر, نقصان اٹھانے والا. اگر اخسر کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا. خاسر کا لفظ نقصان اٹھانا, اور اگر اخسر کہا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا. اب یہاں سوالیہ انداز یہیں اپنایا, اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے, کیا میں تمہیں بتاؤں دنیاوی سعی اور کوشش کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, سب سے زیادہ نقصان میں کون رہا. پھر اگلی آیت میں 104 میں اس کا بتایا ہے کہ کس کا نقصان سب سے زیادہ ہے. دنیا میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے. آیت فرماتی ہے, الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی سعی دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی. یعنی عمل نہیں کیا ان کی بات نہیں ہو رہی, عمل کرنے والوں میں سے وہ ایمان والے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں عمل انجام دیے ہیں, یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ باعمل لوگوں کے بارے میں ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں بتاؤ, کہ انہیں کہیں کہ کیا میں تمہیں عمل کرنے والوں میں, نیکیاں کرنے کی جستجو کرنے والوں میں, اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں میں عمل کرنے, یعنی زبانی دعووں والوں کی بات نہیں ہو رہی, عمل کرنے والوں کی بات ہو رہی. عمل کرنے والوں میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ پھر فرمایا, یہ وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوششیں ضائع ہو گئی. اچھا آگے کیا ہے, وہم یا سبونا, جب کہ وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے جو عمل کرنے والے ہیں وہ یہ گمان کر بیٹھے انہم یحسنون صنعا, وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں, انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح جا رہے ہیں, انہیں لگتا تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, جبکہ ہوا کیا, جو کچھ انہوں نے عمل کیے, جو کچھ انہوں نے کوششیں کی, سب کا سب اکارت ہو گیا, سب کا سب ضائع ہو گیا. اس کی وضاحت میں کہا جاتا ہے وہ انسان عمل کرنے والوں میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے عمل کو ریا سے آلودہ کر لیا, اعمال بھی انجام دیے, کوششیں بھی کی, لیکن دکھاوے کے لیے کرنے کی وجہ سے یہ جو عمل انہوں نے انجام دیے یہ ضائع ہو گئے. اب جب یہ ضائع ہوئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں, ان کا تو یہ گمان تھا کہ ہم تو نیکیوں کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیندار اور نیکوکار تصور کرتے تھے, لیکن جب انسان اگلے جہاں میں پہنچتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو الحمدللہ نیکیوں کے پہاڑ جمع کیے ہوئے ہیں, جب وہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر انسان سوال کرے تو کہا جائے گا تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے تھا, دکھاوے والے کا اجر پروردگار کے ہاں نہیں ہوتا. آگے ہے روایات میں کہ جس نے کوئی عمل اس نیت سے کیا کہ کوئی دیکھے اور اس کی تعریف کرے, اس نیت سے کیا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, پروردگار اس عمل کا اجر کے بارے میں بھی اس انسان سے کہتے ہیں اجر بھی انہی سے لو جن کے دکھانے کے لیے تم نے وہ عمل کیا ہے, خدا کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. لہذا ریاکاری کا جو مفہوم اور معنی بنتا ہے وہ آپ کی خدمت میں اصطلاح عرض کرتا ہوں, پھر صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. ریا مطلب کوئی شخص بدنی یا مالی فریضہ, ایسا فریضہ جو شریعت نے فرض قرار دیا ہے, چاہے وہ بدن کے فرائض میں سے ہو یا مالی فرائض میں سے ہو. بدن کے فرائض جیسے نماز ہے, روزہ ہے, اور وہ اعمال ہے کہ جس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے, جس میں انسان کی زبان استعمال ہوتی ہے, جس میں انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں, وہ بدنی فریضہ ہو گئے. کوئی شخص بدنی فریضے کو یا مالی فریضے کو, مالی فریضہ مطلب رائے خدا میں جو انفاق کیا جاتا ہے, اپنے مال کو جو رائے خدا میں انسان خرچ کرتا ہے, انفاق کرتا ہے, مالی فریضہ. کوئی شخص اگر اپنے بدنی فریضے یا مالی فریضے کو, اب یہ ہو کہ فریضہ یا مستحب, بدنی مستحب یا مالی مستحب, اس کو ادا کرے, اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے لوگ میرا احترام کریں اور مجھ پر اعتماد کریں اور لوگ مجھے دیندار شخص تصور کریں, پھر اس کی وجہ سے یہ جو لوگ مجھے اس طرح سے قبول کریں, اس کی وجہ سے میں دنیا میں کوئی مقام حاصل کروں, میں کوئی دنیاوی منصب حاصل کروں, میں دنیاوی کوئی دولت حاصل کروں, جو اس نیت کے ساتھ کسی بدنی یا مالی فریضے یا مستحب کو انجام دیتا ہے تو اس کے اس عمل کو ریا کہا جاتا ہے, جو اس انداز سے عمل کرے. اسی طرح جیسے خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ لوگ میری تعریف کریں, وہ لوگوں کی تعریف کے لیے اپنا عمل انجام دیتا ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہے خوش الحانی کے ساتھ تاکہ لوگ تعریف کریں, یا مجلس پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں, بعد میں اچھے کمنٹس کریں, بعد میں واہ واہ کریں, کہیں کہ آپ کیا سبحان اللہ, کیا یہ مجالس پڑھی جا رہی ہے, داد اور دہش دیں, ایک دوسرے کو جا کے بتائیں, اور جو بندہ کر رہا تھا وہ اندر سے پھولتا جائے, خوش ہوتا جائے. یہ ریاکاری ہے. ریاکاری کا مرض بعض اوقات زیادہ شدید ہو جاتا ہے, بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. جب یہ اچھی بڑی گہرائی میں جڑیں پکڑ لیں تو ریاکاری فقط انسان کی زندگی تک باقی نہیں رہتی. انسان طلب کرتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ زندگی میں تو ٹھیک موت کے بعد بھی اس کی آرزو اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف جاری رہے, لوگ موت کے بعد بھی میرے نام کو اسی طرح سے باقی رکھیں, میرا تذکرہ کریں, میری تعریفیں اسی طرح سے جاری رہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا, جو رزلٹ ہوتا ہے, اگر ریاکاری کا مرض خدا نخواستہ کسی کے باطن کو لگ جائے تو ریاکاری انسانی روح کے کس عضو پر حملہ کرتی ہے؟ عرض کروں گا تو اس کی شدت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر کسی کے باطنی وجود میں ریاکاری کا مرض لگ جائے تو ریاکاری باطنی آنکھوں کو لگتی ہے, اور یہاں تک اگر بڑھ جائے تو انسان باطنی طور پر اندھا ہو جاتا ہے, یعنی اس کی باطنی آنکھ دیکھ نہیں پاتی. ریاکاری کا مرض لگتا جائے گا, باطنی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ ختم ہو جائے گا. ختم ہو گئی تو اندھا ہو جاتا ہے. جب اندھا ہو جائے تو اس کے بعد پھر اسے ہدایت کا راستہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جب راستہ نظر نہیں آئے تو پلٹ کے کیسے آئے گا؟ ہدایت کی طرف آنے کے لیے راہ کا نظر آنا ضروری ہے. ایک دفعہ میری اور آپ کی یہ آنکھیں جو بدن کی آنکھیں ہیں, یہ چیزوں کے ظاہر کو دیکھتی ہیں, لیکن ہماری باطنی آنکھیں چیزوں کے باطن کو دیکھتی ہیں. جس کی باطنی آنکھیں سلامت ہوتی ہیں وہ ریاکاری کے چنگل میں, ریاکاری کے مرض میں نہیں پھنستا ہے. ایک آیت پیش کرتا ہوں, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب انسان کا باطن اندھا ہو جائے تو قرآن مجید نے باطن کے اندھے ہونے کے اس مطلب کو بیان کیا ہوا ہے. چند جگہوں پر قرآن میں انسان کے باطن کو, انسان کے روحانی آنکھوں کے نابینائی کا ذکر کیا ہوا ہے. یہ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 46 ہے, سورہ حج آیت نمبر 46. پروردگار کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہو جائیں؟ یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہو جائیں, ان کے کان سننے والے ہو جائیں. دل سمجھنے والے ہو جائیں گے جب زمین پر چلیں گے پھریں گے, اپنے سے پیشتر جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے انجام کو اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ قومیں کے جنہوں نے پروردگار کی نافرمانی کی اور تباہ و برباد ہو گئی, وہ انسان کہ جن کے ہوتے میں نہیں لگتا تھا کہ ان کے بغیر بھی یہ دنیا چل سکتی ہے, گئے اور دنیا پھر بھی چل رہی ہے. چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین پر کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہو جائیں. آگے فرمایا, حقیقتاً حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. ظاہری طور پر انسان کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی, جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر پروردگار نے ارشاد فرمایا, جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بے شور ہوگا. فی ہذہ الدنیا اعمی, اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو نابینا ہیں، جنہیں دکھائی نہیں دیتا، پیدائشی نابینا ہیں، یا بعد میں جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں کہ یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، کیا اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے محشور ہوں گے؟ نہ. یہ جو پچھلے آیت جس میں پروردگار نے سورہ کہف میں جن کے بارے میں کہا نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، جو سینوں کے اندر ہیں، جو دل کا اندھا ہوگا اس دنیا میں وہ آخرت میں مرنے کے بعد جب اسے محشور کیا جائے گا تو نابینا ہوگا. تو وہ اس دنیا میں جب نابینا محشور ہوتا ہے تو قرآن نے کہا ہے وہ کہہ اٹھتا ہے پروردگارا میں اندھا کیسے ہو گیا، میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم اپنے جسمانی آنکھ سے تو دیکھنے والے تھے لیکن تمہاری باطنی آنکھیں دنیا میں اندھی ہو چکی تھی. لہٰذا جس کی باطنی آنکھ اس دنیا میں اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، ایسا شخص اگلے جہاں میں نابینا محشور ہوگا. بس یہ جو ایک عنوان ہے کہ جو عموماً ذکر ہوتا ہے کہ بعض عرفاء، بعض صاحبان عمل جنہوں نے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھا، جنہوں نے اپنے باطنی اور معنوی معاملات کو بہتر رکھا، ان کی باطنی آنکھیں اس قدر، ان کی اتنی وہ بصارت اور ان کی وہ بصیرت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کی برزخی شکل کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سنا ہوگا آپ نے، جیسے آیت اللہ بہجت کے بارے میں ہے کہ وہ ہماری انسانوں کی جو ان سے ملنے آتے تھے ان کی باطنی، ان کی برزخی شکل کو دیکھ لیتے تھے. آج میں آپ کو ایک جملہ کہنے والا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنی برزخی شکل کے اس حصے کو کم سے کم دیکھ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. اگر ہم میں سے کوئی ریاکار ہے نا، خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو ریاکاری کا مرض لگ گیا اور وہ مرض اگر شدید ہو چکا ہے تو میری اور آپ کی برزخی شکل، جس نے ریاکاری کا مرض جس کے باطن میں شدت پکڑ چکا ہے، اس کی برزخی شکل نابینا والی، اندھا ہے وہ برزخ. اب اگر کسی کو جب کچھ نظر نہ آئے، اندھا ہو جائے، پھر اس کی حالت کیا ہوگی آپ کے سامنے. لہذا ریاکاری کے اس مرض سے نکلنا ضروری ہے. اب ایک عنوان اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ریاکاری کے موضوع کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے. یہ جو عموماً کہتے ہیں نا نیت کر لو، نیت کر لو. اب نیت کا بعض عموماً جب نیت کا معنی بتانا چاہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ارادہ کرنا، نیت یعنی ارادہ کرنا، ایسا ہی ہے انشاءاللہ. آپ کی توجہ ہے؟ بعض اوقات ہم طالب علموں کو ایسا لگتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ شاید جس طرح ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے مجمع کو بھی آ رہی ہے، تو پھر بات ہوتا ہے کہ مجمع انتظار کرتا ہے کہ یہ ختم کب کریں گے. اگر آپ کو بات واقعی سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھوں گا. تو بس یہ جو باطنی آنکھ کا جو موضوع ہے، اسی کے اندر نیت اور ارادے کا جو معاملہ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیت یعنی ارادہ، ایسا نہیں ہے. نیت اور ارادے میں ایک باریک سا فرق ہے، ایک لطیف سا فرق ہے نیت اور ارادے کے درمیان. تو اس کو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو واضح کریں. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نیت، اب جب نیت کہیں تو جیسے بچوں کو بھی بات سمجھ آ جائے، نماز میں جو نیت کرتے ہیں، چار رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، فقہی طور پر اسی کو نیت کہا جاتا ہے. فقہ میں، شرعی احکام میں، تشریعی موضوعات کے اندر نیت کا معاملہ، نیت کا معنی کیا ہے؟ انسان یہ جو جملہ ہے چار رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ یا قربتاً الی اللہ، یا اسی طرح کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، شب قدر کی دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت ہے. فقہی طور پر اسی کو نیت کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو روحانی اور اخلاقی عنوان سے دیکھیں تو نیت میں اور ارادے میں اور اس جملے میں فرق ہے. ممکن ہے کہ کسی کی نیت کچھ اور ہو، کسی کی نیت کچھ اور ہو، ارادہ کچھ اور ہو، جملہ یہ آ رہا ہو قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، نیت بھی کچھ اور ہے، ارادہ بھی کچھ اور ہے، لیکن جملہ یہی ہے قربتاً اللہ. اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو لہٰذا مفہوم نیت کو سمجھنا ضروری ہے. پھر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب انشاءاللہ پوری توجہ مبذول ہوگی تو نسبتاً تھوڑا سا باریک نقطہ ہے، کوشش کریں گے کہ واضح ہو جائے. نیت ارادے کی ابتدائی شکل کو کہتے ہیں، ارادے کی پہلی جو صورت بنتی ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. جیسے جس کو ہم اردو زبان میں خواہش بھی کہہ سکتے ہیں، خواہش، کسی فائدے کا سوچ کر جو خواہش انسان کے دل میں آتی ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. فائدہ کسی کام کا، کسی عمل کا، کسی بھی چیز کا فائدہ پتہ چلا کہ یہ کرنے کا یہ فائدہ ہے، جب فائدے کا پتہ چلا تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اس خواہش کو نیت کہتے ہیں. جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو انسان اس عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خواہش کے بعد انسان اس عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد اس عمل کو انجام دیتا ہے. خواہش کو نیت کہیں گے، اس ارادے کو، عزم کو ارادہ کہیں گے، اور جب وہ عمل کرے گا تو اس کو فعل کہا جائے گا. اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے کسی انسان کو پیاس لگتی، جب کسی انسان کو پیاس لگے، جو ہی پیاس لگے تو پیاس کے بعد، اب جب ایک اس نے اپنے اندر ایک چیز کی ضرورت کا احساس کیا، یعنی اس کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی ضرورت کا احساس کیا، تو فوراً اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں جو پہلا خیال ہے کہ پیاس لگ رہی ہے تو پانی پینا چاہیے، تو پانی پینے کی خواہش اس کے دل میں آئی، پیاس، اس کے بعد پانی پینے کی خواہش. جو ہی پانی پینے کی خواہش آئی تو اس نے ارادہ کیا اٹھ کے جاتا ہوں، گلاس ہاتھ میں پکڑ کے اس میں پانی ڈال کے پیتا ہوں. تو یہ جو اٹھ کے جا کر گلاس پکڑ کے اس میں پانی ڈالنے کا جو اندر خیال آیا، اس کو ارادہ کہا جاتا ہے. احساس سے پیاس کے بعد پانی پینے کی خواہش، پھر اس خواہش کو پریکٹیکل کرنے کے لیے عزم یہ کیا اٹھ کے جاؤں پانی کے گلاس میں پانی بھروں اور اسے پی لوں، یہ جو اگلا مرحلہ تھا یہ عزم ہوا. جب اٹھ کے گیا، گلاس کو ہاتھ میں پکڑا اور اس میں پانی ڈال لیا، تو یہ ہو گیا عمل، ہو گیا، اس کو فعل کہا جاتا ہے. اب اسی طرح نیت جو ہے، جیسے دل میں، انسان کے دل میں ثواب کے حصول کی خواہش آ گئی، انسان کے دل میں ثواب حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، یا فرض کریں عذاب کو خود سے دور کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، یا پروردگار کی رضا حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم خدا پر عمل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی. اب جب خواہش پیدا ہو گئی تو اس خواہش کے بعد اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، اور ارادے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنا دیا. یہ ہے نیت اور ارادہ. اب چیک کریں، ریا کا جو مرض ہے وہ پہلا حملہ کرتا ہی خواہش کے اوپر ہے، نیت کے اوپر کرتا ہے. ریا کا جو حملہ ہوگا وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، پہلا وار ہی وہیں پہ کرتا ہے. یعنی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ آگے ارادہ اور فعل کو چھوڑتا ہے، اسے ارادے اور فعل میں دلچسپی نہیں ہے، وہ پکڑ کے شروع کرتا ہے کہ اس کی نیت میں خلل ڈالنا ہے, اس کی خواہش کو ہی الٹا کرنا ہے. رضا پروردگار کے حصول کے بجائے, اٹھو نا ذرا دو رکعت لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ, خواہش کس لیے؟ کیوں دو رکعت نماز پڑھوں؟ یہ جو مجھے دیکھنے والے ہیں ان کو متاثر کروں گا, تو خواہش کیا ہوگی؟ ان کو متاثر کرنا. اصالت کیا ہے؟ خواہش یہ ہوئی کہ ان کو متاثر کرنا ہے. اب اس متاثر, اس خواہش کے لیے عزم کرے گا, ارادہ کرے گا, پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنائے گا. یہ سارے کا سارا عمل ریاکاری کے زمرے میں آئے گا. ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود پڑے محمد و آل محمد. ہارون الرشید نے بغداد میں ایک مسجد بنوائی, بڑی خوبصورت, اور اچھا پیسہ خرچ کر کے, تزئین و آرائش کر کے بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی. اور اس مسجد کے دروازے پہ مسجد ہارون لکھ دیا. اب اس کی افتتاح کا جو مرحلہ تھا تو اس میں بہلول وہاں سے گزرے تو بہلول بھی آ گئے, دیکھا کہ رش ہے, ہارون آیا ہوا ہے تو مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے. تو بہلول بھی گئے اور دیکھا تو ہارون کی تختی لگی تھی. پوچھا, ہارون ایک بات تو بتاؤ, ہاں یہ مسجد تم نے اپنے لیے بنائی ہے یا اللہ کے لیے بنائی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے بنائی ہے. کہا تو پھر ایک کام کرو, یہ نا مسجد ہارون کی جگہ اس کو مسجد بہلول کر دو, مسجد ہارون کی جگہ مسجد بہلول کر دو. تو ہارون کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, پیسے میں لگاؤں, سرمایہ میں لگاؤں, سارا کچھ میں کروں, نام تمہارا لکھوں, یہ کس لیے؟ تو پھر بہلول نے کہا پھر ایک کام کرو, اس کے بورڈ میں جو تم نے مسجد کا لفظ لکھا اسے ہٹا کے ہارون خانہ لکھ دو, یہ ہارون کا گھر ہے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر تو نہیں ہو سکتا. جب تم نے اس کو اپنے نام کی نمائش کے لیے بنوایا ہے تو یہ اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تمہارا اپنا گھر ہے. تمہیں چاہیے کہ اس پہ اپنی پلیٹ لگا دو کہ یہ بیت ہارون ہے, یہ بیت اللہ نہیں ہے, یہ گھر نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک سوال آیا ہے لیکن یہ سوال انشاءاللہ موضوع سے مربوط ہی ہے, ممکن ہے کہ آج کی مجلس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے, نہیں تو کل کی مجلس میں یہ عنوان آ جائے, اس عنوان پہ بات ہونی ہے مجلس میں انشاءاللہ. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی اگر نیت مسئلہ نیت میں آیا تو پھر خرابی ہے, پھر مشکل ہے, پھر اپنے عمل کو ریاکاری سے بچانا نسبتاً مشکل کام ہے, آسان نہیں ہوگا. اگر آپ نے نیت کی حفاظت کر لی تو پھر نسبتاً آسان کام ہے. یعنی ارادے کے اندر جو ریاکاری کا عنصر آتا ہے اس کو نکالنا آسان ہے, اور اس کے بعد جو اگر فعل میں آ گیا تو فعل والا آسانی سے نکل جاتا ہے. اگر فعل میں, فرض کریں شیطان ہماری نیت میں خلل نہیں ڈال سکا, نیت میں ریاکاری نہیں ڈال سکا ہے, تو وہ ارادے والے مرحلے پہ حملہ کرتا ہے. اگر وہاں بھی خلل نہیں ڈال سکا فعل والے میں کرتا ہے. لیکن نیت میں جو, نیت کا جو خلل ہے, اگر نیت میں خلل نہ ہو تو پھر شیطان کمزور ہو جاتا ہے. اگلے جو دونوں ہیں اس میں شیطان کمزور ہے, اگر نیت میں خلل آ جائے تو پھر شیطان کی قوت زیادہ ہے. ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں, درود پڑے محمد و آل محمد. یعنی اگر ریاکاری کا مرض نیت کو لگ گیا تو سمجھے کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب ہم کمزور ہیں, اب شیطان کے پاس پورا طاقت اور قوت اس کے ہاتھ میں, وہ جیسے چاہے اپنی لگام, ہماری لگام جو اس کے ہاتھ میں جا چکی ہے. لیکن اگر اگلے دو میں آ جائے تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں, عبادت گزار تھا, واقعی پروردگار کے ساتھ اس کا بہت زیادہ لگاؤ بھی تھا, عبادت کرتا تھا. اسے پتہ چلا کہ کسی علاقے میں, اس کے قریب کے کسی علاقے میں لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں, درخت کی. اسے بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ یہ کیا کہ اتنے عظیم پروردگار کو, اتنے صاحب قدرت پروردگار کو چھوڑ کر درخت کی عبادت کرتے ہیں. اس نے ارادہ کیا کہ میں اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ انہیں سمجھ بھی آئے کہ یہ پروردگار نہیں. کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑا. جب گیا تو شیطان راستے میں اس کے پاس آیا, اس کو روکا, کہا کدھر جا رہا ہے؟ میں وہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا کیوں, کس لیے؟ اگر اس درخت کو کاٹنا ہوتا اللہ اپنے کسی نبی پر وحی کر کے کٹوا دیتا, تم کیوں خامخواہ جذباتی ہو رہے ہو؟ چلو جاؤ اپنے گھر جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں. اتنے عظیم مرتبے اور قدرت والے پروردگار کو چھوڑ کر کیوں درخت کی عبادت کر رہے ہیں؟ لہٰذا میں اس درخت کو کاٹوں گا. تو نیت خالص تھی, خواہش کیا تھی؟ اللہ کے لیے درخت کاٹنا چاہ رہا. تو اب یہ ہوا کہ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا تمہیں یہاں سے. تو اس نے کہا چلو پھر درخت سے پہلے میں تمہارا کام تمام کرتا ہوں. تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا اس نے ابلیس کو, شیطان کو اٹھا کے پٹخ دیا نیچے. پٹخنے کے بعد گھٹنا اس کے سینے پہ رکھا تو شیطان نے دیکھا یہ تو غالب آ گیا. تو شیطان نے کہا بات سنو, ایک سودا کرتے نیچے سے. کیا؟ کہتے ہیں میں تمہیں نا روزانہ دو دینار دوں گا, ہر روز دو دینار. تم ان دو دیناروں سے کسی غریب کی مدد کرو, رائے خدا میں ان کا انفاق کرو, تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. سوچو ہر روز میں تمہیں دو دینار دیتا جاؤں اور تم وہ دینار رائے خدا میں خرچ کرتے جاؤ, تمہیں کس قدر اجر ملے گا, کس قدر تمہارا مرتبہ بلند ہوگا, کس قدر تمہارا رتبہ بلند ہوگا. تو یہاں مار کھا گیا. اس نے واقعی سوچا یار میں کلہاڑا لے کے جاؤں گا, جا کے درخت کاٹوں گا, اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ روزانہ دو دینار دے گا, سودا قبول ہوگا. چلا گیا واپس گھر. تو اگلے دن شیطان نے جا کے اس کو دو دینار دے دیے. لیکن اس سے اگلے دن شیطان دینار دینے کے لیے نہیں گیا. نہیں گیا تو اسے غصہ آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. اب چونکہ اس نے دو دینار نہیں دیے ہیں, کہا میں درخت کو دوبارہ کاٹنے جاؤں گا. کلہاڑا لے کے دوبارہ نکلا. جب نکلا تو پھر شیطان نے روکا. اب پھر شیطان اور اس کی لڑائی ہوئی. پہلے ہی لمحے میں شیطان نے اس کو اٹھا کے نیچے پٹخا اور اس کے سینے پہ گھٹنا رکھ دیا. یہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پہلے دن تو میں نے اسے پٹخا تھا, آج تو اس نے پہلے ہی پٹک دیا. اس نے پوچھا یہ کیسے کیا تم نے؟ شیطان نے کہا پہلے دن تم خدا کے لیے نکلے تھے, آج تم دو دینار کے لیے نکلے ہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہ. یعنی اگر نیت میں ریاکاری کا حملہ ہو گیا تو پھر اگلا مرحلہ شیطان سے جیتنا مشکل کام ہے. آپ اس واقعے کے اندر پہلے حصے میں دیکھیں, پہلے حصے میں نیت میں ریاکاری نہیں تھی, تو شیطان نے جب ارادے پہ حملہ کیا تو شیطان کو شکست دے دی. لیکن شیطان نے کوشش کی کہ اس کی نیت میں خلل ڈالے. جب نیت میں خلل ڈالا تو وہیں ابلیس, وہیں یہ, لیکن شیطان کو شکست نہیں دے پائے. اگر میں نے اور آپ نے نیت میں اپنے آپ کو سنبھال لیا تو پھر ارادے اور فعل میں شیطان کو قابو کرنا آسان ہے. ایک درود پڑھ کے اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آگے ہو جائیں. پیچھے بھی نہیں کر سکتا. اب آپ نے انشاءاللہ بائیں طرف ہونا ہے, کیونکہ یہاں بائیں طرف کچھ جگہ موجود ہے. آج آمد و رفت کی وجہ سے دقت ہو رہی تھی, تو ہم نے مردوں کے انٹرنس کو تبدیل کیا ہے. تو اب آپ کو تھوڑا تھوڑا سا اس طرف ذرا حرکت کرنی ہوگی تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے جگہ بن جائے. درود پڑے محمد و آل محمد. اگر یہاں سے رستہ بھی چھوڑ دیں تو پیچھے سے بھی آنے کی جگہ بن جائے گی, ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خوشنود امام زمان صلوات علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. یہاں سے رستہ رہ جائے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین آسانی سے پیچھے جا سکیں. اب یہ جو خواہش نیت کو آپ نے انشاءاللہ ذہن نشین کر لیا ہوگا, یہ جو خواہش کے اندر مسئلہ ہے یہ کافی باریک ہوتا ہے. ہم جب تک زیادہ گہرائی سے اپنے باطن کا جائزہ نہیں لیں گے, ہم اپنی خواہش میں موجود ریاکاری کو پکڑ نہیں پائیں گے. ایک پکا نمازی, بہترین عبادت گزار اور نسبتاً مخلص, اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں تیس سال یہ زبان سے ادا کرنا آسان ہے, تیس سال کہتے ہیں, تیس سال میں مسجد میں جماعت کی پہلی صف میں نماز پڑھا, تیس سال میں نے جماعت کی پہلی صف میں نماز پڑھا, تیس سال. کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی وجہ سے دیر ہونے کی وجہ سے اس دن میں نے نماز آخری صف میں پڑھی. آخری صف میں پڑھی تو جب نماز ختم ہوئی تو لوگ مڑ مڑ کے مجھے دیکھنے لگے کہ یہ تو پہلی صف میں ہوتا تھا. کہتے جب لوگوں نے مڑ مڑ کے مجھے دیکھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. کہتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں پہلے صف کا نمازی تھا, یہ کیا ہوگا. کہتے جب شرمندگی ہوئی تو اس دن جب میں گھر پلٹا تو میں نے اپنے اندر تلاش کیا تو مجھے ملا کہ میں نے وہ تیس سال کی پہلی صف کی نماز, اس کے اندر جو باریک میرے اندر خواہش جو تھی وہ انہی لوگوں کی رضا اور ان کی خوشنودی تھی. میرے اندر یہ موجود تھا کہ لوگوں کے سامنے میں پہلی صف کا نمازی ہوں, اس لیے جب اس صف سے ٹوٹا ہوں پیچھے آیا ہوں تو میرے اندر وہ بے چینی آ گئی. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو تیس سال تو میں نے اللہ کے لیے تو عبادت کی ہی نہیں ہوں, میں تو لوگوں کے اس کمنٹ اور لوگوں کی اس نظر کے لیے عبادت کرتا تھا. لیکن بندہ نیک تھا, احساس ہوا تو اس نے جانتے کیا کیا, اس نے اپنی تیس سال کی نماز دوبارہ پڑھی. اس نے اپنی تیس سال کی نماز کو دوبارہ ادا کیا, کہا کہ وہ تیس سال جو میں نے پڑھے تھے وہ تو میں نے لوگوں کے لیے پڑھے تھے, اب مجھے تیس سال دوبارہ پڑھنے, پروردگار کے لیے پڑھنے. لہذا ریاکاری اگر ہماری نیت والے حصے میں آ گئی پھر نسبتاً مشکل ہے. آپ اندازہ کریں نا, اس کو تیس سال بعد جا کے پتا چلا, وہ بھی پروردگار کا لطف ہوا ہے. اس لیے جب بھی میں اور آپ کسی نیک کام کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو تو سٹارٹ کریں کہ وہاں شیطان کو نہ آنے. کیوں میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. اس کو خواہش میں رکھنا. اچھا, اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی اسے دیکھے, یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے, اس کو کوئی غرض نہیں. لوگ اس کو دیکھیں تب بھی, لوگ اس کو نہ دیکھیں تب بھی. ایک خطیب اگر مجلس پڑھتا ہے, خطابت کرتا ہے مجھ جیسے طالب علم اگر, تو یہ عمل اگر خالص خدا کے لیے ہے, میرے سامنے اگر کوئی کسی دوسرے خطیب کی تعریف کرے, اس وقت میں اپنے دل کو دیکھوں میرے دل میں کیا چل رہا ہے. اگر میرے دل کو کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خطابت اور یہ مجلس پروردگار کی حصول رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جو مجھے سننے والے ہیں اگر وہ کسی اور کو سنے تو مجھے ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا, میری مجلس میں تو آئے ہی نہیں. یہاں پر مسئلہ ہے کہ ریاکاری کا مرض وجود میں داخل ہوا ہے. لہذا جیسا کہ عرض کیا ریاکاری کا مرض سخت ہے, اگر خیال نہیں رکھیں گے تو یہ باطنی آنکھوں پر حملہ کرتا ہے. ریاکاری کے جراثیم کا اثر ہماری باطنی آنکھوں پر ہوتا ہے اور وہ اگر شدید ہوتا جائے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, اور ان اندھی آنکھوں کے بارے میں پروردگار کا یہ کہنا ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا محسوس ہوگا. لہذا ریاکاری کے موضوع پر ہمیں دقت بھی کرنی چاہیے. اچھا بعض اوقات بس اس نقطے کے ساتھ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں, دو دن آپ کو ذرا زحمت دی ہے. بعض اوقات سرسری نظر ڈالے تو ہمیں اپنے وجود میں نہیں ملے گی, ہمیں نہیں لگے گا کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس موضوع کو یعنی اس یہ جو موضوع عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم اپنے وجود پر سرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نہیں ملے گا, گہرائی سے نظر ڈالنے کی گہری شناخت کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک بالکل چٹیل صحرا جہاں کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی, دور دور تک درخت تو دور کی بات کوئی جھاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, ایسی جگہ پر آپ نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا. رکے تو آپ نے کہا کہ ذرا پھیل جاؤ, لکڑیاں جمع کرو, آگ روشن کرو. اصحاب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہاں لکڑیاں, نہ قریب میں کوئی جنگل ہے, یہاں تو دور دور تک کوئی جھاڑی نہیں نظر آ رہی, یہاں لکڑیاں جمع کریں. یا رسول اللہ یہاں لکڑیاں کہاں سے؟ آپ نے کہا تلاش کرو, دیکھو کیا کیا ملتا ہے. تو پھیل وہ چٹیل میدان جس پر سرسری نظر ڈالنے سے کوئی جھاڑی کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں نظر آ رہا تھا, جب انہوں نے پھیل کے ڈھونڈنا شروع کیا تو کچھ ہی دیر میں ایک ڈھیر جمع ہوا, ایک ڈھیر جمع ہوا. جب وہ ڈھیر جمع ہوا تو آپ نے فرمایا ہمارے باطن کی حالت بھی اسی طرح سے, ممکن ہے کہ تم سرسری نظر ڈالو تو تمہیں کوئی خامی نظر نہ آئے, لیکن اگر تم ڈھونڈو گے تو اس طرح کا ڈھیر جمع ہوگا. پھر آپ نے اس کو آگ لگائی, دیکھا تو ایک اچھا خاصا الاؤ دہکتی ہوئی آگ اٹھی. تو آپ نے کہا یہی وہ باطنی خامیاں ہیں جو آپس میں جڑیں گی تو جہنم کی آگ نے دہکنا ہے تمہارے لیے. لہذا ریاکاری کا موضوع ہو یا باطنی کسی بھی معاملے کا, ہمیں سرسری نظر نہیں ڈالنا کہ مجلس میں آپ آئے ہیں, آپ نے اس موضوع پہ بات سنی, آپ نے ایک سرسری نظر اپنے وجود پر ڈالی, نہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں تو ریاکاری نہیں کر رہا. سرسری نظر ڈالنے سے معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے, ایک گہری شناخت دیکھنا ہوگا. اور میری التجا یہی ہے کہ شروع خواہش سے کریں, نیت والے پورشن کو پہلے چیک کریں. اگر مسئلہ نیت والے پورشن میں ہے تو یہ الارمنگ ہے, اس کو حل کریں, کیونکہ یہاں پر شیطان قوی ہوتا ہے. اگر نیت والے کو سنبھال لیا, جیسے کسی نے خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے کام شروع کیا, اس میں واقعی خدا کی رضا کی خواہش تھی, ارادہ بھی اس میں بھی نسبتاً, فیل کے ٹائم پہ کیا ہوا, اللہ کے لیے کر رہا تھا, مجلس پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن مجلس پڑھتے پڑھتے ایک نقطہ لگ گیا, لوگوں نے آگے سے سبحان اللہ کہا, شیطان نے کہا کیا بات ہے تمہاری, دیکھا تم کتنے بڑے خطیب ہو. اگر نیت میں مسئلہ نہیں تھا, یہاں شیطان نے حملہ کیا اور انسان اس وقت اپنے خیال کو جھٹک دے کہ دفع ہو جا, یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مجھے کوئی غرض نہیں, تو اس عمل کو خدا خالص عمل میں ہی شمار کرتا ہے. حالانکہ شیطان حملہور ہوا ہے، حالانکہ دل میں یہ خیال ایک دفعہ ڈال دیا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، تم تو کتنے نیک ہو، تم کتنے متقی ہو. اگر فیل والے حصے میں حملہ آور ہوا تو نسبتاً ریاکاری کا مرض کم شدت کے ساتھ ہے، آسانی سے حل ہوگا. لیکن اگر خواہش والی جگہ پر آ گیا ہے تو وہاں پر نسبتاً زیادہ احتیاط اور زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس رضوان محترم، پچھلے مجالس میں بھی عرض کیا، اس گریے کو غنیمت جانا، یہ جو فرش اعضا پہ گریہ ہے اس کو غنیمت جانا. اگر ایک آنسو بھی ایسا بہ گیا آنکھوں سے کہ جو بارگاہ سیدہ میں قبول ہو گیا، تو پھر یہ جو باطنی تکلیفیں ہمارے وجود کی سختیاں جو ہیں وہ دھل جائیں گی، نرم ہو جائیں. بس آج ذکر کرتے ہیں مولا حسین کے اس جوان کا کہ مدینے میں رسول خدا کے بوڑھے بوڑھے اصحاب بعض اوقات دوپہر کے وقت بھی مولا حسین کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. جب دروازہ کھلتا تھا تو کہتے تھے، اے حسین، آج رسول خدا کی یاد بہت ستا رہی ہے، رسول اللہ کی زیارت کا دل میں اشتیاق پیدا ہوا ہے، ذرا اپنے اکبر کو تو بلائیے، آپ کے بیٹے کا چہرہ ہو بہو رسول اللہ جیسا ہے، ہم نے دیکھا اکبر کو ویسے ہی چلتا ہے جیسے رسول اللہ چلتے تھے، ویسے ہی بولتا ہے جیسے رسول اللہ بولتے تھے. حضرت علی اکبر اپنے بابا کا عاشق بیٹا ہے. مولا حسین کے ساتھ باپ بیٹے کی محبت تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ باپ بیٹے کی محبت سے بڑھ کے کچھ تھا. امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی اکبر کو، کبھی بھی امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلیں گے اکبر اکیلے جانے نہیں دیتے تھے، ساتھ آ جاتے تھے. حتیٰ قافلہ جب کربلا کی طرف جا رہا ہے تو علی اکبر قافلے میں چلتے ہوئے اپنی گھوڑے کو مولا حسین کی سواری کے بالکل ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے. اس قدر قریب مولا حسین کے علی اکبر چلتے تھے کہ اگر مولا حسین نے آہستگی میں بھی کوئی بات کی ہو تو اکبر کو سنائی دیتی تھی. آیت اللہ علی لکی نقوی صاحب کہتے ہیں، یہ اکبر کی قربت اور اتنا قریب امام حسین کے چلنے والا جوان تھا بیٹا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں سواری کے اوپر ہی کچھ دیر غنودگی ہوئی. جب امام کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولا حسین نے بڑی آہستگی میں کہا، لیکن اکبر اتنے قریب بابا کے چل رہا تھا کہ فوراً کہا، بابا خیریت تو ہے، آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہتے مولا حسین نے کہا، میرے لال، ابھی کچھ گنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا عالم رویا میں کسی آواز دینے والے نے ندا دی کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر بابا سے کہتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں بابا؟ مولا نے کہا، کیوں نہیں میرے لال؟ پھر اکبر نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ ایک جوان کا یہ کہنا حق کے معاملے میں. اکبر نے کہا، بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. بس علی اکبر کا وجود اس قافلے کے لیے ایسے ہی تھا جسے اندھیری رات میں چاند کا وجود ہوتا ہے جو روشنی بکھیرتی ہے. اصحاب نے جب تک موجود تھے بنی ہاشم میں سے کسی کو میدان میں جانے نہیں دیا، جہاں بھی مقابلہ جہاں بھی جنگ اصحاب نے خود کی. اب جب بنی ہاشم کی باری آئی، سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے جنہوں نے آ کے مولا حسین سے اجازت مانگی وہ علی اکبر ہے. اور اب آپ مقتل کی اس روایت کو بھی دیکھیں، میرے مولا واقعی مولا آپ پہ قربان ہو جائیں، جوان بیٹے کو قربانی کے لیے بھیجنا آسان نہیں ہے، لیکن کربلا کے شہداء میں سے جس شہید کو امام حسین نے سب سے جلدی اجازت دی ہے نا کہ وہ اجازت مانگنے آئے اور فوراً اجازت دے دی، وہ علی اکبر ہیں۔ صرف علی اکبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے آ کے اجازت مانگی تو مولا حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک جملہ ہے جس کو شہید مطہری نے ذرا کھول کے بیان کیا ہے، وہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شہید مطہری کہتے ہیں، عربی زبان میں دیکھنے کے لیے چند لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے آئس، آئین سے شروع ہوتا ہے اور حمزہ، آئس۔ شہید مطہری فرماتے ہیں آئس اس نظر کو کہتے ہیں اگر کسی کو آخری دفعہ کوئی دیکھے، جی بھر کے جب دیکھتا ہے کسی کی طرف، کوئی آخری دفعہ جی بھر کے دیکھے، اس نظر کو نظر آئس کہتے ہیں۔ اب مقتل میں، مقتل لحوف میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، مستند ترین مقتل ہے، امام حسین تشریف فرما تھے، دیکھا علی اکبر اجازت کے لیے آ رہے ہیں، جب دور سے اکبر کو آتے دیکھا تو مقتل کا جملہ ہے فنظر الیہ نظر آئس، حسین ابن علی نے آخری نظروں کی طرح اپنے بچے کی طرف نگاہ ڈالی، اکبر نے آگے کہا بابا اجازت دیتے ہیں کہ میں جاؤں، فوراً اجازت دے دی، کہا میرے لال جاؤ، بس ایک دفعہ جا کر اپنی پھوپھی سے اور اپنی بہنوں سے مل لو۔ اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے، بہنوں کو پتا چلا سب بی بی زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی۔ حمید بن مسلم کی بھی یہ روایت موجود ہے، وہ کہتا ہے حسین کا جوان خیموں کی طرف گیا تھا، لیکن جب وہ خیمے کے دروازے کے پاس آتا تھا تو واپس چلا جاتا تھا، دروازے پہ آتا تھا واپس چلا جاتا تھا۔ کیا ہوا؟ اکبر خیمے میں آئے، آخری ودا کیا، جب خیمے سے نکلنے لگتے تھے کبھی پھوپھی اکبر کے شانے کو پکڑ کے کھینچتی تھی، اکبر تیرا چہرہ آخری دفعہ تو دکھا دے تاکہ رسول اللہ کی زیارت آخری دفعہ کرے، کبھی کسی بہن نے اکبر کا شانہ پکڑ کے دوبارہ کھینچا خیمے کی طرف۔ علامہ ذیشان در جوادی ایک جملہ کہتے ہیں، چوتھی دفعہ اکبر جب خیمے کے دروازے کی طرف مڑے، تین دفعہ یہ ہوا اکبر کو شانے سے پکڑ کے کھینچا، چوتھی دفعہ اکبر خیمے کے دروازے کی طرف مڑے، اب شانے سے نہیں، کسی نے قمیض کے دامن سے پکڑ کے اکبر کو کھینچا۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو 4 سال کی اکبر کی بہن سکینہ اکبر سے کہنے لگی، بھیا ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے میرے سامنے تاکہ آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لوں؟ اللہ اکبر۔ نکلے اکبر خیام سے، نکلے جناب اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب مقتل میں لکھا ہے، عقاب کہتے ہیں رسول اللہ کی سواری تھی، اکبر عقاب پر بیٹھے مقتل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب کچھ فاصلہ طے کیا اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے آ تو نہیں کچھ آ رہا ہے، اب جب اکبر نے مڑ کے دیکھا تو اکبر تڑپ گیا، کیا دیکھا علی اکبر نے؟ دیکھا کہ اکبر کا بوڑھا باپ اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، مولا چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا بابا بابا ایسے نہ آئے میرے پیچھے۔ علماء بیان کرتے مولا حسین نے کہا علی اکبر بوڑھے باپ کا دل جانتا ہے کہ جب جوان جانے لگے تو کیا ہوتا ہے، مولا حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگارا گواہ رہنا میں نے اپنے اس لال کو بھیجا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے، ہم جب تیرے نبی کی زیارت کی خواہش کرتے تھے تو اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ اجرکم اللہ، آپ کے گریے کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں، میرے چھٹے امام کہا کرتے تھے جب اکبر کے مصائب سنو تو ایسے گریا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ گریا کرتی ہے۔ Oh گئے علی اکبر میدان میں جنگ لڑی، بہت سو کو واصل جہنم کیا، پلٹ کے واپس مولا حسین کے پاس آئے، آئے کہا بابا اس زرہ نے، اس لوہے کے خود نے، اس لوہے کے لباس نے میرے جگر کو اتنا تپا دیا ہے، بابا میرے پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر ایک قطرہ پانی کی کوئی سبیل ہو جاتی تو پھر آپ دیکھتے کہ میں کیسی جنگ کرتا ہوں، اب میں احساساتی طور پر نہیں سمجھ پاتا، لیکن اس مجلس میں موجود ہمارے بزرگ جن کے بیٹے جوان ہیں وہ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں، اگر جوان بیٹا آ کر بوڑھے باپ سے کہے بابا کچھ مانگے اور باپ نہ دے سکے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ میرے بیٹے نے کچھ مانگا تھا، اگر بیٹا علی اکبر جیسا ہو، باپ حسین جیسا ہو اور مانگا بھی کیا ایک قطرہ پانی کا۔ میں نے آج ایک جگہ یہ پڑھا، اکبر کو پتا تو تھا کہ پانی نہیں ہے، لیکن آ کر پانی کا سوال، تو جملہ یہ ملا اکبر دوبارہ بس اپنے بابا کو اپنا چہرہ دکھانا چاہتا تھا آ کر کہ بابا آخری دفعہ اپنے لال کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد شاید زیارت نصیب نہ ہو۔ مولا حسین نے نہیں معلوم پانی کا سوال کرنے والے اپنے جوان بیٹے کو، مولا حسین نے نہیں معلوم کس انداز سے یہ جواب دیا، اکبر میدان میں جا میرے لال، بس کچھ ہی دیر ہے، میرے نانا نے تیرے لیے حوض کوثر کا جام تیار رکھا ہوا ہے، بس کچھ لمحے میں تمہیں سیراب کریں گے۔ عزادارو اکبر گئے میدان میں، لڑتے رہے، یہاں تک کہ مرہ بن منقذ نامی ایک لعین اپنا نیزہ اور برچھی لے کر کھڑا ہے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے حسین کا یہ جوان اگر میرے قریب سے گزرا وار اکبر پہ کروں گا، زخم حسین کے دل کو لگے گا، پس ایسا برچھی کا وار کیا، بے ساختہ اکبر نے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھوڑے کی گردن میں حمائل کر لیا۔ اجرکم اللہ، آغا رہبر مصائب بہت کم آغا رہبر کی زبان سے سنے ہوئے ہیں، لیکن علی اکبر کے مصائب پڑھے رہبر معظم نے، یہاں پر آ کر رہبر معظم فرماتے ہیں جب برچھی لگی، اکبر نے اپنے گھوڑے کے گردن میں جب باہیں ڈالی، گھوڑا نہیں سمجھ پایا کہ واپس حسین کے خیموں کی طرف جاؤں یا یزید کے لشکر میں گھس جاؤں، جب نہیں سمجھ پایا تو اکبر کا گھوڑا، رہبر فرماتے ہیں اکبر کا گھوڑا یزیدی لشکر کے بیچ میں گھس گیا۔ اب حالت یہ تھی، اکبر نے تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی، اب اکبر لڑ نہیں رہا، لشکر یزید کے بیچ میں سے گھوڑا گزرا اور کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ، کسی کی برچی، حسین کا لال ٹکڑے ٹکڑے، یہاں تک کہ اکبر کی گردن میں تیر لگتا ہے، اکبر اپنے گھوڑے سے کربلا کی زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اکبر نے سلام کیا، یا ابتا علیک منی سلام، علامہ نکن صاحب کہتے ہیں سب کے سلام میں اور اکبر کے سلام میں فرق ہے، سب جب سلام کرتے تھے تو السلام علیک یا مولا، السلام علیک یا اما، السلام علیک یا اخا، لیکن اکبر نے سلام کیا یا ابتا علیک منی سلام، جیسے اس سلام کو آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی کہے اکبر کے سلام کا اردو میں ذرا ترجمہ کریں تو نقن صاحب کہتے ہیں ترجمہ یوں بنتا ہے، اکبر نے کہا بابا اکبر کا سلام لے لیجئے، آنے کی زحمت مت کیجئے، اور میرا آخری سلام میرے بابا، لیکن میرے جنازے پہ آنے کی زحمت نہ کر۔ عراق کے ایک عالم دین کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک جوان انتقال کر گیا، کہتے ہیں میں نے اس کے بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کے جنازے پہ گرنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہوئے سنا، اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ بوڑھا باپ گر کے کہنے لگا، واہ حسین اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر باپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آئے مولا حسین اکبر کے جنازے پر، مقتل میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ہمارے ملک کے نامور شاعر جنہوں نے مولا حسین کی بہت زیادہ مرثیہ گوئی کی، ریحان اعظمی صاحب، میں نے ریحان اعظمی صاحب کا ایک انٹرویو ایک جگہ وہ گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے تھے، ریحان اعظمی کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو ریحان اعظمی کہتا ہے میں نے کئی دفعہ نوحوں میں یہ جملہ لکھا تھا، اکبر جب گرا تو مولا حسین کی بینائی چلی گئی۔ ریحان اعظمی کہتا ہے لیکن مجھے مولا کے درد کا حقیقی احساس تب ہوا جب میرا اپنا جوان بیٹا گیا۔ کہتا ہے جب سے میرا بیٹا گیا ہے میری نظروں میں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جاتا، کب بیٹا جائے تو بینائی بھی ساتھ چلی جاتی ہے۔ اکبر کے جنازے پہ اکبر کے سرحانے مولا حسین پہنچ گئے، اکبر نے ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا، مولا حسین نے کہا اکبر ہاتھ سینے پر ہے، کہا بابا سینے میں برچی کا پھل ہے، قاتل نے برچی کے پھل کو سینے میں توڑ دیا ہے، بابا یہ پھل بہت تکلیف دے رہا ہے، کہا اکبر میں پھل نکال دیتا ہوں۔ بس آخری جملہ عزادارو، اکبر کے مرثیے اکبر کے مصائب مولا علی اکبر کا پرسہ حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام، آپ کی گریے کی بلند ہوتی صدائیں چھٹے امام کی اس تاکید کو برپا کر دیں کہ جب اکبر کے مصائب سنو تو بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ جیسے روئے ویسے گریہ کرو، انہی گریہ کی بلند آوازوں میں سن سکتے ہو تو سن لو۔ مولا حسین نے اکبر کو کربلا کی زمین پہ لٹا دیا، اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، ہاتھ اکبر کے سینے میں موجود نیزے کے پھل پہ رکھا، حسین نے اکبر کے نیزے کے پھل کو ہلایا، کربلا کی زمین لرزی۔ مقتل لہوف لکھتا ہے جب زمین لرزنے لگی جناب زینب نے خیمے کو چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی مقتل میں آئی، اکبر کی لاش پہ گرا دیا۔ حسین نے زینب کو دیکھا، اکبر کا جنازہ بھول گئے۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من انصاره وآوانه والمستشهدین بین یدیه۔ قبولیت دعا کا لمحہ ہے، مختصر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پروردگار مولا امام زمان کے ظہور پہ تعظیم فرمائیں۔ پروردگار دنیا کے تمام مظلومین جن کے اوپر ظالم ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، پروردگار تو مظلوموں کو قوت و طاقت عطا فرما، غزہ کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار جتنے عزادار تشریف فرمائیں، پروردگار ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج کی اس مجلس میں علی اکبر پر گریہ کرنے والوں کو آج کی اس مجلس سے خالی نہ لوٹا میرے مالک، جو جو قلبی حاجات دعائیں لے کے آئے ہوئے ہیں، بار الہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، تجھے مولا حسین کے بڑھاپے کا واسطہ، تجھے ان داغوں کا واسطہ جو اکبر کے جانے کی وجہ سے اکبر کی بہنوں اور پھوپھیوں کے دلوں پہ لگ گئے تھے۔ پروردگارہ آج کی مجلس سے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، مادی اور مانوی تمام ضروریات کو پورا فرما۔ ماتم حسین۔